الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت پچھلے کئی ہفتوں سے ایک حدیث کی تشریح میں بیان چل رہا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کی تعریف بیان کی ہے اس حدیث میں کہ عقل مند کسے کہتے ہیں عقل مند کسے کہتے ہیں تو وہ حدیث تو میں نے بیان کی نہیں مگر اس کی جو تمہید ہے وہ کئی ہفتوں سے تاکہ اس حدیث کا مطلب سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اس کی میں نے مثال دی تھی نا کہ بچے کو آپ الجبرا پڑھانا شروع کر دیں تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس سے پہلے اس کو بہت ساری چیزیں پڑھانی پڑتی ہیں پھر جا کے جیومیٹری ٹریگنومیٹری الجبرا اس کی سمجھ میں آتا ہے تو اگر میں پہلے دن ہی بتا دیتا کہ حدیث میں عقل مند کسے کہتے ہیں تو آپ کو حدیث ہی پر اشکال ہونا شروع ہو جاتا کیونکہ اللہ کے نبی نے جس کو عقل مند کہا ہے ہم اس کو بے وقوف کہتے ہیں ہم اسے کیا کہتے ہیں بے وقوف یعنی ہمارے معاشرے میں اس کو کیا کہا جاتا ہے پرلے درجے کا بے وقوف تو عجیب سی بات نہیں ہے کہ جن لوگوں کو ہم پرلے درجے کے بے وقوف اور احمق سمجھتے ہیں ان کو حدیث میں اعلیٰ درجے کا عقل مند کہا گیا ہے اب دیکھو نبی نے جو عقل مند کی تعریف کی کہ عقل مند کو ڈیفائن کیا اب اس کو سمجھنا اور آسان ہو گیا بلکہ اب اس تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہم جسے پاگل کہتے ہیں اس کو الٹ کر لیں وہ شریعت کی نظر میں وہ کیا کہلائے گا بولے بھائی عقل کیا خیال ہے آسان ہو گیا نا معاملہ ہم جسے پاگل سمجھتے ہیں ساری دنیا جنہیں پاگل سمجھتی ہے بے وقوف سمجھتی ہے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں عقل ساری دنیا کسے پاگل سمجھتی ہے تو ساری دنیا کو پہلے چھوڑیں میں آپ کو آپ کے گھر کی مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں کس کو پاگل سمجھتے ہیں آپ کے مثال کے طور پر چار بچے ہیں چار بیٹیاں ہیں فرض کریں تین بیٹیاں یونیورسٹی جاتی ہیں زمانے کے حساب سے چلتی ہیں پوری پوری رات نیٹ پہ فیس بک پہ بیٹھتی ہیں جو کہ کلچر چل رہا ہے معاشرے کا بالکل نارمل لائف ہے ان کی اس کے بعد رات کو 3 بجے سو جاتی ہیں صبح 9 بجے اٹھ کے پھر جاتی ہیں یونیورسٹی وہاں ان کے کچھ دوست بھی ہیں جن سے اسٹڈی میں مدد لیتی ہیں ہونا چاہیے بھائی مدد تو کسی سے بھی لی جا سکتی ہے کیا خیال ہے موبائل میں ان کے بہت سارے نمبر بھی ہیں دوستوں کے کیونکہ براڈ مائنڈڈ ہیں اچھی سوچ کی حامل ہیں یہ نیچ اور گھٹیا سوچ کہ کسی میل کا نمبر ہونے سے خدا نہ خواستہ کوئی غلط خیالات آ سکتے ہیں، پرانے زمانے کے دقیانوسی خیالات کی حامل، بولو بھائی نہیں، یہ تو پرانے زمانے کی ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہوا کرتا تھا کہ نمبر پکڑا جاتا تھا تو ابا دھنائی لگایا کرتے تھے، اور بڑی اچھی لائف گزر رہی ہے، نماز نہیں پڑھتی، یہ بھی ایک بہت، کیونکہ ٹائم بچاتی ہیں، جتنا ٹائم نماز پڑھنے میں، غسل میں اور ان چیزوں میں، تکلفات میں لگے گا، وہ بھی اپنے ماں باپ کی فیوچر کی خدمت، یعنی ظاہر ہے جب پڑھ لکھ کے کچھ بڑے بن جائیں گے تو پیسہ کمائیں گے تو سسرال بھی خوش رہے گا اگر مل گیا، اور والدین تو بہرحال خوش رہیں گے، کو کما کے کھلائے گی، کتنی خواتین کھلا رہی ہیں ماشاءاللہ، میرے بیانات نہیں سنتی باقاعدہ، ٹھیک ہے، کہ میرے بیانات میں خواتین بالکل شارٹ ہو گئی ہیں، میرے جو بیانات چل رہے ہیں نا ابھی، وہ جب سے میری کتاب چھپی ہے تو 4-8 آ بھی رہی تھیں، انہوں نے بھی آنا چھوڑ دی، انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا، کبھی کبھار میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں، کچھ خواتین تھیں بیان میں، تو بچی نے بتایا کہ پتہ نہیں 5 تھیں 4 تھیں، کچھ اس طرح کی رپورٹ ہے، جب سے وہ کتاب چھپی ہے، کیونکہ وہ تو لکھی پاگلوں کے لیے ہم نے، ایک پاگل نے لکھی ہے پاگلوں کے لیے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 4 بیٹیاں ہیں آپ کی، 3 بیٹیاں یونیورسٹی جاتی ہیں اور ماشاءاللہ ان کے بوقت ضرورت مدد بھی لیتی ہیں، اور بہت اچھی حساب کتاب کی ان کی زندگی گزر رہی ہے، حیض و نفاس کے مسائل اس ٹینشن میں نہیں پڑتی، مینسز کے شرعی احکام کیا ہیں، نماز کب چھوڑنی ہے، کب پڑھنی ہے، ٹینشن ہے، چھوڑنی ہے، پڑھنی ہے ہی نہیں، ایک آدمی نے کہا، کسی نے ایک آدمی سے کہا کہ کیا تم نے سجدہ سہو کے مسائل سیکھے ہیں، اس نے کہا غلطی کرتے ہی نہیں تو مسائل سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس نے کہا زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں، کہہ رہے پیسہ رکھتے ہی نہیں تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، بھائی حج کرنا آتا ہے، کہہ رہے اتنا پیسہ چھوڑتے ہی نہیں کہ حج فرض ہو جائے، تو یہ آسان زندگی ہے نا، تو انہوں نے کہا نماز ہی نہیں پڑھو تو نماز کے مسائل سیکھنا، مینسز کے مسائل سیکھنا، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ تو ہے، اچھا مکس گیدرنگ ہو، والدین کہتے ہیں کہ بیٹا فلاں کی شادی ہے وہاں جانا ہے، چلی جاتی ہیں، ان کے لیے کوئی الگ سے پردے کا انتظام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لوگوں کو بھی پریشان نہیں کرتی اور خود بھی پریشان نہیں ہوتی، بھائی جیسے سب جا رہے ہیں شادی میں، مکس گیدرنگ ہے، لڑکے لڑکیوں کا مخلوط ماحول ہے، تم بھی آ جاؤ، کوئی تمہیں دیکھنے تھوڑی آئے گا وہاں پہ، تمہیں دیکھنے تھوڑی آئے گا، چلی جاتی ہے، دل نہیں دکھاتی کسی کا، دیور سے پردہ نہیں کرتی، چچا زاد بھائی سے پردہ نہیں کرتی، کیونکہ اس سے ایکچولی گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، کیا خیال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، بھائی سب بیٹھے ہیں، سب گپ شپ لگا رہے ہیں، دل نہیں دکھاتی، خلاصہ یہ نکلا، ان میں ایک نکل آئی، ایک بچی ایسی نکل آئی جو رات کو جلدی سو جاتی ہے، کیونکہ اس کو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اب اس سے سب ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس کی لائٹ آف ہو جاتی ہے کمرے کی، سب پریشان ہوتے ہیں، صبح اٹھتی ہے، اگر یونیورسٹی یا کالج جاتی بھی ہے تو برقعے میں جاتی ہے، پردے میں جاتی ہے، تو وہاں جتنے لوگ ہیں اس سے پریشان ہیں کہ ان سے کچھ پوچھو تو جواب ہی نہیں دیتی، نمبر مانگو تو نمبر نہیں دیتی، پھر مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں شادی بیاہ میں تقریبات ہوں، ناجائز ہوں، ڈھول ڈھمکے ہوں، وہاں یہ ٹینشن کھڑی کر دیتی ہے، میں نے نہیں جانا، بھائی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، دیور سے آئے دن ان کا پھڈا ہوتا ہے، دیور جیٹھ کے الٹے الٹے تانے کہ ہم سے پردہ کرتی ہو، کیا ہم غلط لوگ ہیں، کیا ہماری نگاہیں غلط ہیں، کیا ہم تمہیں دیکھنے کے لیے اس گھر میں رہتے ہیں، ہمیں ہمارا احترام نہیں ہے، ساس کے تو سارا دن تانے ہیں، کیونکہ ساس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ جب گھر کے سارے بیٹے بچے اور سارے میری آل اولاد جمع ہو تو یہ منہ ادھر کر کے کیوں بیٹھی ہوئی، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے عرف میں، بولو بھائی پاگل،
یونیورسٹی میں ساری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ برقعے میں بیٹھی ہوئی ہے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ڈھکی ہوئی ہے، لوگ جملے کس رہے ہیں اس کے اوپر، تانے دے رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اور ماں باپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک تو بگڑ گئی ہے، باقی تینوں کو تو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہوا، مراد مولویوں کا راستہ. ویسے تو اس آیت کی جو تفسیر ہے جس پر سب کا اتفاق ہے وہ ہے یہود و نصارہ کے راستے پر نہیں چلا اے اللہ، لیکن جو والدین کے دل کی آواز ہوتی ہے جب وہ صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ مولویوں کے راستے پر نہیں چلا، بزرگوں کے راستے پر نہیں چلانا، یہ تو گھروں میں باندھ دیتے ہیں تو کسی کے سامنے آنے نہیں دیتے، یہ تو بڑے شدت پسند ہوتے ہیں. چار بیٹے ہیں، تین ایسے ہیں جیسے سب ہوتے ہیں، ساری دنیا جیسے چل رہی ہے، صبح صبح اٹھ کے ماشاءاللہ نہار منہ سب سے پہلا کام شیف بناتے ہیں، اور صبح صبح کا مطلب دوپہر 2 بجے، مذاق نہیں کر رہا. ہمارے ایریے میں میں جب بھی کل بھی میں گیا کہیں مارکیٹ جانا ہوا تو انہوں نے مجھے 1 بجے کا ٹائم دیا تھا، میں نے احتیاطاً 2 بجے پہنچا، مجھے پتا تھا کہ یہ 1 بجے نہیں پہنچیں گے، 2 بجے بھی وہ نہیں پہنچے ہوئے تھے. میں نے کال کی تو کہہ رہے ہیں یار ناشتے میں انسان کو دیر تو ہو ہی جاتی ہے نا، ناشتے میں انسان کو دیر تو ہو جاتی ہے. یہ نیک لوگ، تو تین بچے اسی روٹین پہ چل رہے ہیں، داڑیاں نہیں ہیں، نہائے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نہائے تھے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ نہائے تھے. ہاں جب شادی بیاہ میں جانا ہوتا ہے تو پھر نہا دھو کے سج دھج کے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں تو آپ کو پتا ہے کہ پتا ہی ہوگا کیا ضرورت ہے بتانے کی. ویسے صفائی کا ذوق نہیں ہے، کوئی طبیعت میں صفائی ہو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ طبیعت مزاج میں صفائی ہو، کہ مزاج میں اگر صفائی ہوتی تو سب سے پہلے حلال کھانے پر قناعت کی جاتی کہ پیٹ میں گند نہ اتاروں میں، اور مزاج میں صفائی ہوتی تو دانتوں کی صفائی کا زیادہ اہتمام ہوتا کپڑوں کی صفائی سے، کیونکہ دانت اندر کی چیز ہیں اور کپڑے باہر کی چیز ہیں. پھر جسم کی صفائی کا زیادہ خیال ہوتا کپڑوں کی صفائی سے، لباس کی صفائی سے، پھر لباس کو زیادہ صاف رکھتے گھر سے، پھر گھر کے اندر کو زیادہ صاف رکھتے گھر کے باہر سے. جو دکھاوے کی صفائی ہوتی ہے اس میں جو چیز فرنٹ پہ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ صاف، اور جتنا انٹیریئر ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی گندا ہوتا چلا جائے گا. جو غیر مسلم قومیں ہیں ان کا انٹیریئر جو ہے نا اندرون، وہ بیرون سے زیادہ گندا ہوتا ہے، بیرون بہت صاف ہوتا ہے، اندرون اتنا صاف نہیں ہوتا. تو تین بچے ہیں، صبح 2 بجے اٹھتے ہیں کے بعد چلے جاتے ہیں، جیسی بھی جاب مل جائے، سودی بینک میں جاب مل رہی ہے تو کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کو چلانا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، بہنوں کی شادیاں کرنی ہے، اور بھی بہت کچھ کرنا ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں بہت زیادہ، خود بھی کرنا ہے بہت کچھ، تو وہ بینک میں جاب کر لیتے ہیں، انشورنس میں جاب کر لیتے ہیں، تجارت کے بارے میں اگر وہ بزنس کرتے ہیں تو کبھی کسی مولانا سے کسی مفتی سے پوچھ لیں کہ بزنس کا یہ طریقہ حلال ہے یا حرام، ایسی حماقت بولو بھائی نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے بچپن سے سنا ہوا ہے کہ مولویوں کے چکر میں پڑو گے تو کچھ بھی نہیں کر سکو گے، کیونکہ یہ مولوی لوگ تو چندوں پہ چلتے ہیں، تم تھوڑی چندوں پہ چلو گے. ایک صاحب تھے وہ ان کی جاب چھوٹ گئی، ناجائز جاب چھوڑ کے بیٹھ گئے تو تھوڑے سے حال آ گئے ان کے اوپر. میں ان کی تعزیت کے لیے گیا، میں نے کہا بھائی سنا ہے آپ پریشان ہیں، کہہ رہے ہاں پریشان تو ہوں. میں نے کہا بھائی اللہ کی خاطر بس، کہہ رہے ہیں یار یہ مولویوں کے تو مزے ہیں. کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں ان کے تو نذرانے ہدیے چلتے رہتے ہیں, ہمیں تو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا. یہ تو بڑی بہت زیادہ بھگو بھگو کے لگا رہے ہیں. یہ تو اب تین بچے ہیں ماشاءاللہ, وہ شادی نہیں کر رہے کیونکہ وہ ساری کمائی والدین کو کھلاتے ہیں. شادی کر کے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, پھر اپنی اولاد پیدا ہوتی ہے, وہ یہ ٹینشن نہیں پالتے. پھر کرتے کیا ہے, جو جسم میں ایک جذبات اٹھتے ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں, تو وہ چھوڑو, کسی سے بدگمان ہونے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. ہم کیوں کسی کے بارے میں کہیں, بہت نیک ہیں وہ, اتنا ہمیں معلوم ہے کہ وہ بہت نیک ہیں, کیونکہ وہ کھا رہے ہیں انڈے بھی, پراٹھے بھی, مکھن بھی, اور جیم بھی, اور لسی بھی, اور فلانی سب چیزیں. اس کے بعد جب ان کے گناہ کے خیالات آتے ہیں تو اللہ نے ان کو جو تقویٰ اور للہیت دی ہے, کسی کی بہن بیٹی کی طرف کبھی انہوں نے آنکھ اٹھا کے, رپورٹ یہ پیش کی جاتی ہے کہ کبھی انہوں نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی, رپورٹ یہ پیش کی جاتی ہے. اب حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ تین جو ہیں, یہ تین قسم کے بچے معاشرے میں کیا کہلائیں گے؟ سمجھدار ہیں بھائی. جیسے معاشرہ چل رہا ہے, چل رہے در مع دہری کئی فمادار, جیسے زمانہ چل رہا ہے بھائی اسی حساب سے چلو. ہاں جمعہ پڑھ لیتے ہیں, جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ زمانہ جمعہ بہرحال پڑھ لیتا ہے. عید کے دن نہا بھی لیتے ہیں اور نماز پڑھ بھی لیتے ہیں, کلچر ہے, کیونکہ نماز عید کی مسلمان بہرحال, کیا خیال ہے بھائی, رش زیادہ ہوتا ہے, پڑھ لیتے ہیں. تو ان سے سب خوش ہیں, کزنوں سے ان کی بہت اچھی بنی ہوئی ہے, کزنز میل کزن سے نہیں, فی میل سے زیادہ اچھی بنی ہوئی ہے, کیونکہ عورت پر زیادہ شفقت کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان سے زیادہ تمیز سے بات کرو. ایک اس میں نکل آیا. اچھا ان تین قسم کے بچوں کے بارے میں والدین کبھی بھی نہیں کہتے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. ایک نکل آیا عجیب سا, ایک بچہ بیٹا نکل آیا عجیب سا. ایک تو شکل اس نے مولاناؤں جیسی بنا لی, داڑھی رکھ لی, داڑھی برداشت نہیں ہو رہی تھی, ٹوپی پہ ٹوپی بھی شروع کر دی. والدین کہتے ہیں کیا ٹوپی پہن کے گھومتے ہو, کیا جمعہ پڑھنے جا رہے ہو کیا, اور پگڑی بھی آ گئی تو اس کا مطلب ہے اس نے اندر بم رکھا ہوا ہے, یہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے, بہت خطرناک فنڈامنٹلسٹ. ابھی سنا ہے کہ دبئی نے داڑھی والوں کے ویزے پہ پابندی لگا دی ہے. ہمارے ایک بزرگ سفید ریش, ان کو بیچاروں کو ویزا نہیں ملا دبئی کا, بوڑھے ہو گئے وہ, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, اللہ ہدایت دے ان لوگوں. تو کچھ وقتی طور پہ لگائی ہے, سنا ہے دوبارہ پھر اٹھا دیں گے پابندی. بھائی داڑھی کو چیک کر کے بھیج دو نا اندر, اللہ کے بندو کیسی بے وقوفی کی بات ہے, داڑھی سے تمہیں کیا خطرہ ہے؟ ہر جگہ داڑھی رکاوٹ بن رہی ہے. اس کا مطلب ہے اس زمانے میں داڑھی رکھنا بہت بڑی نیکی ہے. یاد رکھو آج جیسے داڑھی دیکھ کر ایگزٹ لگا دیتے ہیں, اللہ انتقام لینے کے لیے ایسا نہ ہو کہ داڑھی دیکھ کر انٹری کرے پھر آپ کی جنت. اور اللہ کہے تم لوگوں نے داڑیاں کاٹی تھیں اس لیے کہ تمہیں مشکلات پیش آ رہی تھی, اب آج جنت میں جانے میں بھی تمہیں مشکلات پیش آئیں گی. اس لیے داڑھی کو معمولی حکم نہ سمجھو. کل ایک صاحب آئے امریکہ سے ملنے کے لیے, بار بار مجھے کہتے ہیں کچھ نصیحت کریں, کوئی نصیحت کریں, کوئی نصیحت کریں. بہت زیادہ کہا تو میں نے ایک نصیحت کر دی, میں نے کہا داڑھی رکھ لو. اچھے آدمی تھے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. میں نے کہا ہمت کر کے رکھ لو. کہہ رہے نہیں کوئی اور نصیحت کریں. میں نے کہا نہیں یہی والی. کہہ رہے کوئی اور. میں نے کہا نہیں یہی. پھر میں نے ان کو بتایا, بیان بھی وہ میرا سنتے ہیں, یہ والا بیان بھی سنیں گے انشاءاللہ. پھر میں نے, وہ کہنے لگے مجھے کوئی ایسا عمل کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. میں نے کہا دیکھو آپ یہ چاہتے ہو کہ مرتے ہوئے اچھا کام کر کے دنیا سے جاؤ نا, یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی. تو میں نے کہا مرتے ہوئے اگر بغیر داڑھی کے چلے گئے تو یہ اچھا کام ہو رہا ہے جب مر رہے ہیں؟ یہ گناہ تو ایسا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. موت کے وقت کے عمل کی بہت اہمیت ہوتی ہے. کیسا ہی گناہگار مسلمان ہو وہ چاہتا ہے کہ مروں تو نبی کے امت میں بن کے، اور مرنے کے بعد بھی جو میرے ساتھ سلوک ہو، جو رسم و روایات میرے ساتھ پیش آئیں وہ مسلمانوں والے ہونے چاہیے۔ کوئی چرسی ہیروئن سی بھی ہوگا تو دفن کہاں ہوگا؟ وہ کہے گا مسلمانوں کے قبرستان۔ یہاں انسان کی غیرت جاگتی ہے۔ اور ہمیں نبی نے حکم کیا دیا کہ جب میت کو دفن کرو تو قبلہ رخ، جب تک اس کی باڈی سلامت ہے رخ کہاں ہوگا؟ قبلے کی طرف، حالانکہ کچھ دن میں باڈی ختم ہونے والی ہے، اس لیے کہ بالکل اللہ کے دربار میں جا رہا ہے، آخر وقت ہے، تو جتنا اس کا رخ قبلے کی طرف کیا جا سکتا، اس کے علاوہ اور کچھ نیکی ہو نہیں سکتی، اب اس کے علاوہ اور مزید کچھ کیا نہیں جا سکتا، تو بھائی اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ رخ قبلے کی طرف کر دو۔ ہاتھ میں تسبیح نہیں پکڑا سکتے، وہ پڑھے گا نہیں، اس کی زبان سے تسبیحات نہیں نکلوا سکتے، زبان بند ہو گئی، اس کو بیت اللہ دکھا نہیں سکتے، آنکھیں اندھی ہو گئیں، اس کو اللہ کا کلام سنا نہیں سکتے، کان بہرے ہو گئے، اتنا کر سکتے ہیں کہ اس کے رخ کو قبلے کی طرف کر سکتے ہیں، یہی کر دو، شاید اللہ اسی سے اس کو مسلمانوں کی فہرست میں شامل کر لے۔ تو یہ عجیب بات ہے، آپ قبر میں لیٹ گئے، رخ قبلے کی طرف ہو گیا، لیکن چہرہ نبی کے سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو اگر رخ بھی قبلے کی طرف ہو قبر میں، چہرہ بھی آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو شاید وہاں پر انٹری کا ٹھپا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی، کیونکہ جو حکم جتنا مشکل ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس کی قدر اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ شکر ادا کرنا مشکل ہے نا، تو داؤد علیہ السلام سے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے داؤد، اللہ کے شکر گزار بنو، اس لیے کہ شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اب یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں بھائی؟ یہ بتانے تھا، اس کی مثال ایسے ہے، ایک نوجوان آیا میرے پاس، وہ کسی ٹیلی کمیونیکیشن میں کوئی ڈپلوما تھا یا کوئی کورس تھا، وہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا سب کوئی ایم بی اے کر رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، تم یہ عجیب سا شعبہ تم نے لیا ہے جس میں تم مہارت حاصل کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ اس شعبے میں لوگ بہت کم ہیں۔ کیا مطلب؟ جب لوگ کم ہیں تو جیسے ہی میں یہ کمپلیٹ کروں گا مجھے فوراً جاب ملے گی، اور تنخواہ بھی اچھی ملے گی، کیونکہ لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ تو اس نے اس شعبے کی سلیکشن کیوں کی؟ اس لیے کہ اس سے منسلک لوگ مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں۔ تو جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ شکر گزار لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ شکر گزار لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں، لہذا اے داؤد تم شکر کرو، تھوڑا بھی کرو گے تو اللہ کی طرف سے اس کے ریٹ زیادہ لگیں گے۔ نہیں یاری، میرا خیال ہے پہلے 100% مسلمانوں کی داڑیاں ہوتی تھی، مردوں کی، یہ تصور نہیں تھا کوئی بغیر داڑھی کے ہو۔ صلاح الدین ایوبی کے بیٹے نے ایک گورے کو دیکھا، آج سے 700 سال پہلے کی بات ہے، تو رونے لگا، وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس نے بغیر داڑھی کے آدمی پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی، جو فقہ حنفی کی بہت معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے، رد المختار، تقریباً آج سے 150-200 سال پہلے لکھی گئی ہے، وہ اس میں جب داڑھی کا مسئلہ لکھا انہوں نے تو عجیب عبارت ہے، وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَتِ وَالْمُخَنَّثَةُ مِنَ الرِّجَالِ، داڑھی کاٹنے کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ داڑھی کاٹنا یا اس کو مون دینا، تو علامہ شامی کو مسلمانوں میں ایسی کوئی مثال ملی نہیں 200 سال پہلے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو بعض اہل مغرب یورپ میں رہنے والے غیر مسلم، وہ بھی بعض، سارے وہ بھی نہیں، بعض لوگ جو یہ کام کرتے ہیں لم یبح احد، اسے کسی عالم نے بھی حلال قرار نہیں دیا. تو مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ ان کو کوئی مل نہیں رہی مثال. کہتے ہیں یہ جو بعض غیر مسلم کرتے ہیں یہ کام، بعض ان کی مثال دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے مسلمانوں میں کوئی ملا ہی نہیں علامہ شامی کو کہ مثال دینے کے لیے کہ وہ جو ہمارے محلے میں فلاں آدمی ہے یہ جو فلاں. نہیں نہیں ایسا، یہ تو بعض اہل مغرب. تو جیسے آج کل داڑھی والوں پہ شامت آئی ہوئی ہے نا دنیا میں، تو اللہ شاید ایسا نہ ہو انتقام لیں. اور یہ جتنے شیخ ہیں لوگ ہیں نا عرب ملکوں کے، جو داڑیاں دیکھ دیکھ کے ایگزٹ کر دیتے ہیں. کمال کی بات ہے یورپ امریکہ والے نہیں کر رہے یہ کام، زیادہ مسائل ہو رہے ہیں عرب کنٹریز میں. تو اللہ ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی جنت سے ایگزٹ کر دے. آپ تحقیق کریں، اگر کوئی دہشت گرد ہے تو اسے نہ گھسنے دیں. دہشت گرد کیا داڑھی والے ہوتے ہیں؟ ابھی تک جتنے پکڑے گئے ہیں اکثر بغیر داڑھی کے پکڑے گئے ہیں، اکثر بغیر داڑھی. تو میں اس پاگل کی مثال دے رہا تھا کہ تین بچے شریف شرفا، ایک کیا نکل آیا عجیب سا، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، شلوار اس کی ٹخنوں سے اوپر رہتی ہے، پینٹ پہنتا ہے تو وہ بھی موڑ لیتا ہے، تو اور عجیب. مولویوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بہت ہی عجیب ہو گیا. کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ مولویوں کے ساتھ. بہت زیادہ ہو گیا، تو خود بھی اب تھوڑا تھوڑا پاگل لگنے لگا. ایسا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ مولویوں کے ساتھ. اچھا، تجارت کرتا ہے تو پھر مسئلہ پوچھتا ہے کہ بھائی یہ میں نے ایک میرا کانٹیکٹ ہوا ہے کسی سے، اس طرح سے ہم اپنے بزنس کو شیئر کریں گے، تو یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا یہ جائز نہیں ہے. گھر میں ابا کو پتہ چل گیا تو ابا کیا کہیں گے؟ بیٹا پیسہ کماؤ، یہ کیا تم نے یہ پالی ہوئی ہے، سارے ایسے ہی کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ پروفٹ نہیں ہو رہا جیسا ہونا چاہیے تھا، سچ بول کے بیچ رہا ہے، تو انتہا ہو گئی حماقت کی. کل ایک صاحب آئے تاجر تھے، کہنے لگے کہ وہ سچ بول کے تو مال بکی نہیں سکتا، تو ہو ہی نہیں سکتا، مارکیٹ میں چل ہی نہیں سکتا، بیٹھے رہ جائیں گے. میں نے کہا وقتی طور پہ نہیں چلے گا، اس کے بعد جب سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی جو بولتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے تو پھر بہت تیزی سے چلے گا انشاءاللہ. لیکن ہم تو پاگل ہیں نا، ہماری بات کہاں سمجھ میں آئے گی ان کی؟ ہم تو پاگل ہیں، کہاں سمجھ میں آئے گی. اور ایک پاگل پنے کا کام یہ کرتا ہے کہ ابو سے بولتے ہیں میری شادی جلدی کرا دو، کیونکہ یہ ان کی طرح نیک نہیں ہے، ان کو تو کوئی خواہش نفس پیدا ہی نہیں ہوتی نا، وہ تو اتنے نیک شریف ہیں، انڈے پراٹھے بھی کھا رہے ہیں، لسیاں بھی پی رہے ہیں، لیکن ان کی تو عورت کی طرف طبیعت ہی مائل نہیں. اسٹڈی میں ایکچولی اتنا مشغول رہتے ہیں، بزی ہیں، کہ ان کا یہ کیا نیٹ پہ بےہودہ فلمیں اور یہ سب، یہ چیزیں نہیں. یہ پریشان ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں بالغ ہو گیا ہوں تو مجھے بار بار عورت کے خیالات آ رہے ہیں. تو ابا سے کہتا ہے ابا میری شادی، ابا کہتا ہے یہ نیچ گھٹیا سوچ کا آدمی، گھٹیا. نماز پڑھتا ہے، حج بھی کرا دیا اس کمبخت کو، مگر یہ دماغ سے فاسد اور خناس خیالات نہیں. ابھی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بے شرم انسان کو شرم نہیں آتی، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنی سوچ رہی ہے. تو پاگل ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ دلیل میں دے کہ وہ میں نے تھوڑی بٹھائی ہوئی ہیں، ان کے رشتے آئیں گے تو ان کے بھی کر دو بھائی، ان کے آئیں گے تو ان کے بھی کر دو، ہم نے تھوڑی بٹھائی ہوئی. اور ہم جب کریں گے کسی کی بہن سے تو وہ نمٹے گا، اس کی بہنیں نمٹیں گی، تو پھر اس کے بھائیوں کو بھی خیال آئے گا، بھائی اس کی بہنیں بیٹھی، آپ کی بہنیں بیٹھی ہوئی، آپ کسی سے نہیں کر رہے تو ان کی بھی تو پھر بہنیں بیٹھی رہیں گی نا، جب آپ نہیں کرو گے تو وہ آپ کی بہنوں سے نہیں کریں گے کہ ان کی بہنیں بیٹھی ہوئی. تو سب ایک دوسرے کو بٹھا کے رکھنے کے نام میں تمہاری اتنا تم ہمارے سے کرو گے. بیٹھے رہو پاگل ہو، یہ اصل پاگل تو یہ ہے، لیکن بہرحال ابھی فرضی طور پر جو معاشرہ جس کو پاگل کہتا ہے ہم فی الحال اسی کو پاگل قرار دیتے ہیں، تو اس کو یہ خیالات آ رہے ہیں. پھر اگر بالفرض اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر بیوی سے روز جھگڑا رہتا ہے، پردہ کرو، نماز نہیں پڑھتی. لوگ کہتے ہیں یار اور مسائل دنیا میں کم ہیں کیا، کیا روز چک چک لگا کے رکھی ہوئی ہے، پردہ کرو نماز پڑھو، پردہ کرو نماز پڑھو. گھر میں ان کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، پھڈے، لڑائیاں. باقیوں کے دیکھو کتنے براڈ مائنڈ، باقیوں کی ہم نے شادی کی کتنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. 12 بجے سو کے اٹھ جاتی ہے ماشاءاللہ شوہر سے 2 گھنٹہ پہلے، کتنی نیک بیوی ہے. اور شوہر کو اٹھاتی ہے، نہیں اٹھے تو پولیس بلواتی ہے اس کو اٹھانے کے لیے، اٹھتا نہیں ہے وہ، کیونکہ روک ٹوک تو وہیں ہوگی نا جہاں کچھ غیرت اور حمیت بھی ہوگی. جب غیرت حمیت نہیں ہوئی تم لائف کو بیگم تم خود انجوائے کرو، میں بھی اپنی لائف کو انجوائے کروں، ٹینشن میں نہ، تم بھی کماؤ میں بھی کماتا ہوں. اب آپ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم بھی کماؤ، تم بھی جاب کرو میں بھی جاب کروں گا، تو والدین کو غم ہوگا یا خوشی ہوگی؟ والدین کہیں گے یار اور ماشاء اللہ. اور جو یہ پاگل ہے یہ کیا کہتا ہے بیگم سے، نہ 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 نہ، آپ گھر کہاں رہو گی؟ گھر کی چار دیواری میں. کمانا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری. خرچے بڑھا رہے ہیں نا خام خا کے. میں حیران ہوں، میں تو آپ لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں، آپ مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے ہو بھائی. خام خا کے خرچے بڑھا رہے ہیں، خام خا کے خرچے. اس مہنگائی کے دور میں ایسی الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں، بے وقوفانہ. اکیلا پالے گا سب کو، یہ تو میں عام پاگلوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو بھی پال رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی، اپنے ماں باپ کو بھی. اور کوئی بہت ہی بڑا پاگل ہو جو میرے بیان میں بیٹھ گیا ہو تو اس کے نظریات کیا ہوتے ہیں، ایک تنخواہ میں 4 کو پالوں گا اور ہر ہر سے 8-8, 9-9 بچوں کو پالوں گا. وہ تو ادھر تک تو میں جا ہی نہیں رہا، یہ تو پاگلوں کی سب سے بڑی قسم ہے جو میں خود یہاں بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ جو بچہ ہے، یہ بینک میں اس کو بہت اچھی جاب آئی تو اس نے نہیں کی کیونکہ سودی ہے، گاڑی کی انشورنس نہیں کروا رہا کہ حرام ہے بھائی. تکافل پہ ایک فتویٰ آیا تھا جواز کا، وہاں بھی علماء نے اختلاف ڈال دیا، کہہ رہے ہیں یہ بعض کہتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے، تو شبہات سے بھی بچ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ والدین اس کے لیے دعا کریں گے کہ بیٹا تم اللہ سے خود مانگ لو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب آپ سب ماں باپ کی بات نہیں کر رہا بھائی، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کہیں آپ سمجھیں کہ بہت سے ماں باپ اچھے ہوتے ہیں اولاد بگڑی ہوئی ہوتی ہے. تو میرے میں جب مثال دے رہا ہوں تو کسی پہ مقصد طنز کرنا نہیں ہے. تو پھر کیا دعا مانگی جاتی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم. ہمارے حضرت سے ایک دفعہ کسی خاتون نے کہا کہ میری جو سہیلیاں ہیں، جو میری جو فرینڈز ہیں، جب بھی مجھے کسی کام کا کہتی ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں اپنے شوہر سے پوچھ کے بتاؤں گی، اگر شوہر نے اجازت دی تو میں کر لوں گی. کہتی وہ مجھے کچھ دنوں کے بعد تانا دینے لگی کہ یہ پاگل ہے، اس نے اپنے شوہر کو ضرورت سے زیادہ سر پہ چڑھایا ہوا ہے، ہر بات کس سے پوچھ کے کرتی ہے؟ شوہر سے. تو پاگل ہے، ہم تو لفٹ ہی نہیں کراتے، کام کر کے بتا دیتے ہیں ہو گیا ہے، سمجھ میں آیا ٹھیک ہے، نہیں غصہ کر کے تو دکھائے پھر وہ. اس نے کہا یہ تم نے اتنا کیوں ٹینشن پالی لی ہے. تو معاشرہ تو اسی عورت کو پاگل کہے گا نا جو اپنے میاں کے سے پوچھ پوچھ کے زندگی گزار رہی ہو. اس نے کہیں یہ سن لیا کہ وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، کہیں بیچاری نے سن لیا وہ اسی پہ زندگی گزار رہی ہے، شوہر کے سامنے زبان نہیں چلاتی کہ چلو بھائی شوہر نے غصہ کبھی کر بھی لیا تو کھلاتا بھی تو اتنا ہے، پلاتا بھی تو اتنا ہے، اتنی ذمہ داریاں بھی تو پوری کر رہا ہے. ہاں ذمہ داریاں نہ پوری کر رہا ہو تو پھر شریعت نے ایک الگ راستہ رکھا ہے اس کا. تو جس کو ہم پاگل کہہ رہے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کی جو تعریف بیان کی ہے وہ ایسے پاگلوں پر پوری پوری صادق آ رہی ہے. اب وہ میں حدیث بیان کر دوں آپ بھی کہیں گے بہت ہو گئی، اب بیان بھی کرو بھائی کیوں ترسا رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس، کیس کہتے ہیں عقل مند، من دانا نفسہ تعریف کی اور پھر یہ بتایا کہ جو اس تعریف پہ پورا اترے گا آگے اس کے اعمال کیا ہوں گے. عقل مند کی ڈیفینیشن کیا؟ من دانا نفسہ, جو اپنی پیدائش کے مقصد کو پہچان گیا, اسے پتا چل گیا مجھے پیدا کیوں کیا اللہ نے. یہ تو تعریف مکمل, کتنی مختصر اور کتنی جامع. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 7 چیزوں میں باقی پیغمبروں پر فضیلت دی ہے. 7 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان 7 چیزوں میں ایک, اعطیت جوامع الکلم, مختصر کلمہ اور اپنے اندر معنی کا سمندر لیے ہوئے ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے نبی کو صرف 23 سال دیے گئے ہیں, نوح علیہ السلام کو 950 سال ملے, اور بھی پیغمبروں کو بہت وقت ملا, ہمارے نبی کو صرف 23 سال ملے اور کام بہت زیادہ ملا. قیامت تک ساری دنیا کے سارے انسان. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے الفاظ نکلوائے گئے ہیں, الفاظ مختصر ہوں, معنی اس کا بہت زیادہ وسیع ہو. تو نبی نے کیا فرمایا, عقل مند کسے کہتے ہیں؟ وہ جو 7 چیزیں وہ بتا دوں, میں نے پچھلے بیان میں بھی تو کسی نے کہا کہ وہ 7 مکمل کر دیں, وہ پھر کسی اور وقت بتائیں گے, ورنہ بیان جو ہے نا بالکل موضوع سے ہٹ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کی تعریف کیا کی ہے؟ من دانا نفسہ, جو اپنے آپ کو پہچان لے, یعنی اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں کیوں آیا. اب یہاں سے سارا لائف اسٹائل آپ کا چینج ہو جائے گا. اگر آپ آئے ہیں کمانے کے لیے, مقصد آپ کا کمانا ہے, پھر کسی مفتی صاحب کو فون کرنا کہ یہ بزنس حلال ہے یا حرام ہے, تو واقعی یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. کیوں کباب میں ہڈی بنوا رہے ہو مفتی صاحب کو, کیا خیال ہے؟ تو کباب میں ہڈی بنیں گے وہ کئی ساری چیزوں پہ پابندی لگا دیں گے, یہ جائز نہیں. ابھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں رفیع بھائی, یہاں درجنوں دفعہ تجارت کے مسائل پوچھتے ہیں, تو ہم بتاتے ہیں بھائی یہ حلال ہے, یہ کیا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور بھی بہت سے تاجر ہیں, آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ والی تجارت جو ہم کریں گے یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں. علماء کہتے ہیں سود ہے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, یوں کرو گے تو جائز ہوگا. اب جب یوں کرو گے تو جائز ہوگا تو آپ کو تو سمجھ میں آ گیا, جس سے آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں یوں نہیں کر رہا, جاؤ. میں کر ہی نہیں رہا, میں تمہارے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. تو اب اگر آپ کا مقصد, آپ دنیا میں آئے ہو کمانے کے لیے, تو پھر کسی مولانا صاحب کو فون کر کے تجارت کا مسئلہ پوچھنا یہ واقعی بہت بڑی حماقت ہے, کیونکہ یہ کمانے میں رکاوٹ بن سکتی ہے چیز. کیا خیال ہے؟ اگر آپ دنیا میں آئے ہو کھانے کے لیے, پھر یہ کہنا کہ یہ حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے, یہ بیوقوفوں والی باتیں. گورے ڈاکومنٹری بناتے ہیں نا, تو وہ ایک دفعہ میں نے دیکھی کوئی وہ جا رہا ہے تو وہ جو چیز ملی کھا لیا, کیڑے بھی کھا رہا ہے وہ. اب یہ حلال کی اسٹیمپ ہونا یا یہ ذبیحہ, مشینی ذبیحہ, اب آسٹریلیا سے, یورپ, امریکہ سے, یو اے ای سے لوگ فون کرتے ہیں کہ یہاں جو مرغی آتی ہے, چکن آتی ہے, یہ حلال ہے یا حرام ہے, کیونکہ برازیل سے آتی ہے بہت زیادہ. اس کے بارے میں بڑے شبہات ہیں کہ پتہ نہیں یہ اسلامی طریقے سے ذبح بھی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اب بعض لوگ تو اس کو یہ کام خوشی خوشی کرتے ہیں کہ یار پوچھ کے کھاؤ. اگر علماء نے منع کر دیا کہ نہیں کھاؤ, تو کھانے کی اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بڑا گوشت کھا لو, بکرا کھا لو, ضروری ہے کہ یہی کھانا؟ کوئی مقامی چکن تلاش کر لو, وہ کھا لو. نہیں ملتی مشکل ہے تو چھوڑ دو چکن. لیکن اگر آپ دنیا میں آئے ہیں کھانے کے لیے, تو آپ دنیا چھوڑ دیں گے مگر چکن نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ آپ کہیں گے اتنی مفید چیز جو ساری دنیا میں ہر جگہ آسانی سے مل رہی ہے, میں وہ چھوڑ دوں تو میرا تو دنیا میں آنے کا مقصد, کیا خیال ہے بھائی, ختم ہو گیا. ایک صاحب ہمارے دور کے رشتے دار تھے, وہ یو کے گئے, 5 سال کے بعد آئے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کھایا آپ نے وہاں پہ. وہاں تو اس وقت بڑی مشکل, بچپن کا واقعہ ہے, اب تو سنے بہت ماشاءاللہ حلال ملتا ہے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا بس دعوتوں میں جاتے تھے, اگر کہیں حلال ملتا تھا, ہوتا تھا ڈش میں, تو پھر تو حلال ہی کھاتے تھے, اگر نہیں ہوتا تو مجبوری میں تو پھر کھا سکتے ہیں نا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, یعنی اگر وہ حلال چکن ہوتا تھا تو کھا لیتے تھے، نہیں ہوتا تھا تو وہی کھا لیتے تھے جو مردار ہوتا تھا. اب کیا کریں، مجبوری میں تو چلتا ہے، اسلام میں بھی مجبوری میں تو جائز. مجبوری میں حرام کھانا اس وقت جائز ہے جب آپ بھوک سے مر رہے ہوں اور اس حرام کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کے پاس موجود نہ ہو. یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ادھر روٹی بھی ہے، ادھر پراٹھے بھی رکھے ہوئے ہیں، خالی روٹی سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے انسان کا. لیکن جو کھانے کے لیے آیا ہے اس کا خالی روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا، اس کو روٹی کے ساتھ کچھ چاہیے. لیکن جو کھانے کے لیے نہیں آیا، اس کا مقصد کھانا نہیں ہے، پھر وہ یہ کہے گا کہ یار اگر ایک آدھ دن بھوکے رہ گئے تو کیا ہے، کیونکہ ہم آئے کھانے کے لیے. کیا خیال ہے بھائی، ہم کھانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں دنیا میں. تو اگر آپ، بعض لوگوں کا خیال ہے ہم لائف کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم لائف کو، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ دے دیا کریں نا بھائی تاکہ سبق یاد ہو جائے، ہم لائف انجوائے کرنے کے لیے. تو انہوں نے موبائل میں لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں، اچھی گپ شپ بھی لگاتے ہیں اور دوستیاں بھی لگاتے ہیں، اچھی لائف کو ماشاءاللہ وہ انجوائے کر رہے ہیں. اب اگر وہ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ اس سے میری بات چیت کرنا جائز بھی ہے، جو تقوی والے لوگ ہیں وہ تو پوچھتے ہیں کہ منگیتر سے گپ شپ بھی جائز ہے یا نہیں ہے، پوچھتے ہیں، ہمیں فون آتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی منگیتر سے ضرورت کی بات کوئی ہو تو ٹھیک ہے، ہاں ہاں ہو ہی یہ جو چل رہا ہے آج کل یہ صحیح نہیں ہے. تو بعض دفعہ منگیتر بھی دک جاتی ہے، بولتی میں نے ایسے صوفی آدمی سے شادی کرنی نہیں. ارے بھائی شادی ہونے تو دو، یہ صوفی نہیں ہے، ابھی تمہارا کچھ نہیں ہے، ہو جائے گی پھر دیکھو کتنی محبت دے گا تمہیں. تو نہیں ایسے روکھے آدمی سے خاتو آتے ہیں میرے پاس، ہر طرح کے فون آتے ہیں، روکھا آدمی ہے، میں ابھی روکھا ہے، اس کی شادی ہو جائے گی پھر یہ دیکھو، پھر تو بیوی بن جاؤ گی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کتنی محبت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی برتن میں اس جگہ سے پیا کرتے تھے جہاں سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیتی تھی، لیکن نامحرم عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. لیکن بہرحال وہ ڈر جاتی، اسی طرح مرد بھی ڈر جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑی مولون ٹائپ کی خاتون ہے. بھائی نکاح ہونے دو، جب وہ اللہ کے خوف سے آپ سے بات نہیں کر رہی تو اللہ کے خوف سے آپ کی اطاعت بھی تو کرے گی نا، وہ اللہ کے خوف سے پھر آپ سے محبت بھی تو کرے گی. تو پوچھتے ہیں لوگ کہ بات کرنا جائز ہے یا نہیں، جو پوچھتے ہیں ان کو پاگل سمجھا جاتا ہے، پاگل قرار دے دیا جاتا ہے اور ان سے رشتے ناطے توڑ دیے جاتے ہیں، جو نہیں پوچھتے ان کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ کا مقصد لائف کو انجوائے کرنا ہے تو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جمعہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، بیٹھتے کھا پی کے سو جاتے، آرام سے اٹھتے 4 بجے سموسے کھاتے، پھر جو لائف اسٹائل چل رہا ہے نا صبح اٹھتے ہیں. یہ دنیا میں ایک رپورٹ ہے کہ دنیا کی سست ترین قومیں کون کون سی ہیں، من حیث القوم، ایک رپورٹ ہے جو سرکاری محکموں میں، پوری قوم کی بات نہیں کر رہا، سرکاری محکموں میں سب سے زیادہ سست کام کرنے والی کون سی ہے. تو آپ شکر ادا کریں، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ہم پاکستانی 4th نمبر پہ آتے ہیں، پہلے نمبر پہ الحمدللہ ہم سستی میں نہیں ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ہم 4th نمبر. کتنی خوشی ہوئی مجھے جس نے مجھے یہ رپورٹ پیش کی تھی، ورنہ اس قسم کے کاموں میں ہم کہاں ہوتے ہیں، پہلے نمبر پہ. لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ایک مدرسے میں ایک استاد روزانہ لیٹ پہنچتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ روزانہ لیٹ آ رہے ہو، آپ کو مدرسے والے نکال دیں گے. اس نے کہا پہلے اس کا نمبر ہے جو مجھ سے بھی زیادہ لیٹ آ رہا ہے، جب وہ نکلے گا نا تو میں ڈر جاؤں گا، میں تھوڑا سا جلدی ہو جاؤں گا. پہلے پہلے عذاب آئے گا تو اس پہ آئے گا، جب اس پہ آئے گا تو ہم کو مہلت مل جائے گی سمجھنے کی. تو سب سے سست ترین قوم جو سمجھی جاتی ہے نا وہ ہے سوڈان، کے بارے میں سنا ہے، سوڈان. ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ ہم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے آرام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صبح اٹھنے کے بعد ان کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ آرام. پھر وہ آفس جاتے ہیں تو جو ان کی ٹائمنگ ہے جیسے 9 بجے تو 11 بجے پہنچ رہے ہیں. پھر 11 بجے پہنچنے کے بعد پھر اپنی درازیں وغیرہ جو ڈراز ہیں وہ چیک کی، کمپیوٹر دیکھا، ہاں وہ صحیح ہے، آدھا ایک گھنٹہ اسی میں لگ گیا. پھر کہتے ہیں ذرا تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہے تو چائے وائے ہو جائے پھر چائے پیتے ہیں. یہ سرکاری محکموں کی حالت, چائے وائے پینے کے بعد پھر وہ تھوڑا سا کام دیکھتے ہیں, اگر ہو گیا 5-10 منٹ میں ٹھیک ہے, نہیں تو پھر چھٹی کا ٹائم شروع ہونے والا ہوتا, تو احتیاطاً آتا ایک گھنٹہ پہلے ہی نکل جاتے ہیں کہ آج ذرا کام تھا تو آج میں جلدی نکل رہا ہوں. اس کے بعد دنیا کی سست ترین قوم ہے مصر, یہ رپورٹ ہے واللہ عالم غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن جو مشہور ہے. اس کے بعد سعودی, اس کے بعد کون ہے بولے بھائی؟ سعودی عرب نے بھی جو سرکاری محکموں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ نظر بس سے بچائے. اور چوتھے نمبر پہ ہم لوگ ہیں, اور یہ کمال کی بات ہے, چاروں کلمہ گو ہیں, کیا خیال, سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. ہائے ہائے ہائے, سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. ان میں علماء کی بات نہیں کر رہا, عرب علماء میں جو پرہیزگار علماء ہیں ان کی آپ اگر آپ زندگی دیکھ لو, وہ بہت, ہمارے ہاں بھی ہم نے جو اپنے بزرگوں کی زندگی دیکھی ہے اس میں سستی نہیں ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالی جو فضائل اعمال کے مؤلف ہیں, آپ کو معلوم ہے 24 گھنٹے میں کتنا سوتے تھے؟ وہ صرف 2 گھنٹے سوتے تھے 24 گھنٹے میں, اور وہ بھی ایسے نہیں تسل, چلتے پھرتے, تھک گئے تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر دی, سو گئے, اٹھ کے پھر کام شروع کر دیا. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بیٹا ماشاءاللہ وہ پوری روٹین سے زندگی گزار رہا ہے, وہ شریعت کو فالو کرتا ہے, اس کو لوگ سمجھتے ہیں پاگل, لیکن اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ عقل مند, کیونکہ اس نے اپنی پیدائش کا مقصد پہچان لیا ہے, اس کو پتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا کس کے لیے, آخرت کے لیے بھیجا ہے, یہ دنیا میری ضرورت ہے, یہ دنیا میرا مقصد نہیں ہے, یہاں مجھے اچھا کھانے کو ملا کھاؤں گا, نہیں ملا تو کیا کروں گا, صبر کروں گا, کسی کی جیب نہیں کاٹوں گا میں, یہاں میں کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ, کوئی ایسے مزے جس سے آخرت خراب ہوتی ہو, ایسے مزوں کو کی طرف میں کبھی توجہ نہیں دوں گا. دیکھو بوڑھے ماں باپ بھی مزہ خراب کر دیتے ہیں, جوانوں کو ان کی خدمت کے لیے رکنا پڑتا ہے گھر میں. ہمارے ایک دوست تھے امریکہ کا, ان کا ویزا لگ گیا, لوگ کیسا تڑپتے امریکہ جانے کے لیے, انہوں نے وہ مسترد کر دیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں میری والدہ کا خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں, میں نہیں جا سکتا. حالانکہ دوسرے بھائی موجود تھے مگر انہوں نے کہا کہ وہ اتنے ذمہ دار نہیں ہیں, میں ان کے حوالے نہیں کر سکتا. اپنی جوانی کا بہترین حصہ ماں کی خدمت میں گزار دیا, اور جب ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اب امریکہ جانے کے لائق نہیں تھے وہ, کیونکہ وہ جو کچھ کرنے جا رہے تھے وہ اس کی ٹائم نکل چکا تھا. دنیا تو کہے گی کہ پاگل ہے, کتنا اچھا چانس مس کر دیا, لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل مند ہے, کیونکہ اس نے مقصد کس کو بنایا ہے, یہ اپنی پیدائش کا مقصد پہچان گیا ہے, یہ اپنی پیدائش کا مقصد پہچان گئے بھائی, پہلے اللہ ہے. تو ماں کو کے ساتھ بس سلوکی کے ساتھ اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کوئی خدمت کرنے والا ہو وہ ایک الگ بات ہے, پھر جا سکتے ہیں آپ, یا ان کو بھی ساتھ لے جاؤ. میں جب کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے بوڑھے والد کو لے کر آ رہا ہے مسجد, بعض لوگ ایسے ہیں جو روٹین ہے والد کو لانا گھر پہنچانا روز, یہ آسان کام نہیں ہے. آپ کے ذمے آپ کا باس اگر یہ لگا دے نا روزانہ, بیٹا مجھے گھر سے پک کرنا ہے اور میرے آفس پہنچانا ہے, اور اس کے میں تمہیں 20,000 روپے دوں گا, آپ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاؤ گے اس کو اٹھانے کے لیے گھر سے, کیونکہ آپ کو اس کی تنخواہ مل رہی ہے. اور ابا کہیں کہ بیٹا مجھے روزانہ اٹھا کے لے جایا کرو اور شام کو لینے آ جایا کرو, تو آپ ابا سے پوچھیں گے ابا اس پہ مجھے کیا ملے گا؟ ابا کہیں گے صرف ثواب ملے گا. کوئی جائے گا؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو باپ کی یہ خدمت کریں گے. یہ پرانے زمانے میں کبھی ہوا کرتا تھا ایسا, اب نہیں ہوتا, کیونکہ اب زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے. مقصد ہی انٹرٹینمنٹ ہے، لائف کو انجوائے کرنا ہے. اور اگر ابھی ہم نے یہاں بریکیں نہیں لگائیں تو ابھی تو آپ باپ کی اتنی خدمت نہیں کر رہے کہ صبح اس کو گرم پانی کر کے دے دیں، صبح اس کو نماز کے لیے لانا لے جانے کا انتظام کر لیں، ابھی تو یہ نہیں ہو رہی. تھوڑے دنوں کے بعد اس کا گھر میں رہنا آپ کو بوجھ لگنے لگے گا کہ یہ میرے پیسوں سے کھاتا کیوں ہے. اور پھر آپ گورنمنٹ سے اس کے لیے وظیفہ بنوائیں گے، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ اگر اپنے پیسوں سے کھا رہا ہو تو بھی بوجھ لگے گا. آپ کہیں گے یہ گھر میں رہ کے کھانستا ہے، اس کی مجھے نگرانی کرنی پڑتی ہے. آپ مطالبہ کرو گے گورنمنٹ سے کہ اولڈ ہاؤس بنائے جائیں ایسے بوڑھوں کے لیے. گورے اسی اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں تک پہنچے ہیں. پہلے وہ اپنے مذہب پہ تھے تو وہ جانتے تھے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. اب جب مذہب سے دور ہو گئے، مذہب کو نکال دیا انہوں نے اپنی فہرست سے، تو اب ان کو زندگی کا مقصد سوائے انجوائے کرنا لائف کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لہذا وہ بوڑھے والدین کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار، بولو بھائی، نہیں ہوتا. کیونکہ وہ ظاہر ایسے تھوڑی لائف انجوائے کر سکتے کوئی بوڑھا. بوڑھا گھر میں ہو، کھانس رہا ہو، دس مسائل ہیں اس کے ساتھ. بوڑھی والدہ ہو گئی، اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ. ایک صاحب نے بتایا کہ روزانہ لیٹ مارکیٹ پہنچتے ہیں وہ. میں نے کہا آپ کا اتنا بڑا بزنس ہے، آپ دیر کیوں ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا میری والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں، بستر پہ رہتی ہیں 24 گھنٹے، اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عقل مند کون ہے؟ دیکھو فرعون، دیکھنے میں تو فرعون بہت عقل مند تھا، اور موسیٰ علیہ السلام عقل مند نہیں تھے دیکھنے میں. تبھی فرعون موسیٰ علیہ السلام کا بہت مذاق اڑایا کرتا تھا. ایک بات یاد رکھو، جس دیندار کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا اس کا مطلب ہے وہ دین پر مضبوط نہیں ہے. لیکن خود سے کوئی ایسا کام نہ کرے مذاق اڑوانے والا، کہ آپ خود جا کے بولیں کہ مولوی صاحب نے کہا تھا. آپ کی اگر لائف اسٹائل بالکل ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، تو کبھی بھی سب آپ سے خوش نہیں ہوں گے، کہیں نہ کہیں ٹینشن آئے گی. خوش سب اسی سے ہوتے ہیں جو سب کے حساب سے چل رہا ہو، سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہو. کہیں نہ کہیں رکاوٹیں آتی ہیں، آپ بولو گے یہ نہیں کر سکتا میں، اس کی اجازت نہیں ہے مجھے. تو من دانا نفسہ، اپنے آپ کو جو پہچان گیا مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے، تو نبی نے کیا فرمایا؟ یہ کون ہے؟ عقل مند ہے، چاہے یہ بادام کھاتا ہو یا نہ کھاتا ہو. جو بادام کھاتا ہو روزانہ عقل کو تیز کرنے کے لیے، لیکن اس بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، تو پرلے درجے کا بے وقوف ہے. آپ کو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، دنیا میں ہر چیز، جس چیز کو بھی بنایا گیا ہے اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے. تو اللہ نے انسان کو جو بنایا اس کی بھی تو کوئی ریزن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ ویسے ہی بنا دیا. یہ دیکھو پنکھا کیوں بنایا ہے، سائنسدانوں نے پنکھا کیوں بنایا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ویسے ہی بنا دیا؟ یہ پلر کیوں کھڑا کیا یہاں پہ؟ اگر یہ ویسے ہی کھڑا کر دیا تو جس انجینئر نے یہ اس کا نقشہ پاس کیا تھا مسجد کا، اس کو پکڑ کے چترول لگانے چاہیے. تو بھائی ویسے ہی تو نے کیوں ایک چیز نقشے میں بنا دی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بول لیں ہاں کر کے بول لیں تاکہ مجھے تو پتا چلے اللہ نے یہ زبان کیوں دی ہے بولنے کے لیے، اس کا بھی کوئی مقصد ہے نا. تو یہ پلر بنے، یہ پنکھے بنے، یہ مسجد کیوں بنی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے. تو ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو ہم کیوں بنے؟ ہوا لینے کے لیے. یہ پنکھے بنے ہمیں ہوا دینے کے لیے، ہم بنے پنکھوں سے ہوا لینے کے لیے. عجیب سی بات ہو گئی. اللہ نے پھل فروٹ بنائے ہمیں کھلانے کے لیے، اور ہمیں بنایا تاکہ ہم ان کو کھائیں. تو عجیب سی بات نہیں ہو گئی بھائی؟ انہیں تمہاری خدمت کے لیے، ایک ایسے ہی ہے جیسے آپ کمپنی میں کسی مینیجر صاحب کو لے جا کے بٹھا دیں اور آپ ان کو بہت پروٹوکول دیں اور یہ کہیں یہ 4-5 نوکر آپ کی خدمت کے لیے، تو اس کا سوال کیا ہوگا کہ مجھے کس لیے بنایا، مجھے کیوں بٹھایا پھر یہاں پہ؟ تو آپ فوراً کہیں گے آپ کمپنی چلانے کے لیے. ٹھیک ہے نا، آپ کا کام بہت بڑا ہے، آپ اس کمپنی کو چلانے کے لیے. جب چلائیں گے تو پھر آپ کو ٹینشن نہ ہو، تو اس لیے ہم نے آپ کے نوکر چاکر بہت بٹن دبائیں، چائے آ جائے بٹن دبائیں، کبھی وہ کوئی آ جائے، کبھی جو بھی خدمت جس قسم کی چاہیے. یہ گاڑی کس کے لیے جی؟ اس نے مینیجر نے پوچھا، یہ گاڑی بھی آپ کے لیے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے، تنخواہ بھی آپ کے لیے. آپ کس کے لیے؟ کمپنی کے لیے. مینیجر کہہ رہے وہ ہو میں تو سمجھا تھا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ خادم میری خدمت کے لیے اور مجھے ان سے خدمت لینے کے لیے. واہ بھائی یہ گاڑی میرے چلانے کے لیے اور میں اس گاڑی کو چلانے کے لیے, یعنی یہ گاڑی اس لیے کہ میں اس میں آ جا سکوں اور میں اس لیے کہ تاکہ اس گاڑی کو کہیں لے جا سکوں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہی بات ہے کہ یہ انڈے پراٹھے جو ہم ناشتوں میں کھا رہے ہیں اور دوپہر نہاری کھا رہا ہے, کوئی برگر کھا رہا ہے, کوئی بریانی کھا رہا ہے, پھر شام کو سموسے بھی کھا رہا ہے, پھر جلیبیاں بھی کھا رہا ہے, اور اللہ کھلا رہے ہیں, لقمہ نہیں چھین رہے اللہ, تو اللہ کھلا بھی رہے ہیں پھر رات کو سلا بھی رہے ہیں. تو کافر سے پوچھو کہ اللہ تمہیں جو یہ روٹی اللہ نے تمہارے لیے بنائی, یہ برگر اللہ نے تمہارے لیے بنایا, تو تمہیں کس کے لیے؟ وہ کہیں مجھے برگر کھانے کے لیے بنایا. تو یہ وہی بے وقوفوں والی بات ہو جائے گی جو کسی مینیجر کو آپ کہیں کہ یہ گاڑی تمہارے لیے اور تم کس کے لیے؟ ہو گئے میں اس گاڑی کے لیے. تو بھائی تم کسی اور کام کے لیے ہو اللہ کے بندے؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ میری باتیں نہیں, یہ اللہ کی باتیں آپ کو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میری اپنی کوئی بات نہیں کر رہا میں یہاں بیٹھ کے. اپنی باتیں کر رہا ہوتا تو میں اپنے کاروبار چلا رہا ہوتا یہاں بیٹھ کے. میں آپ کو ہدیہ دینے کی ترغیب دے رہا ہوتا ہوں کہ اگر مجھے کسی نے ہدیہ دینا ہو تو اس کا طریقہ اور اس کے آداب یہ ہیں. وہ یہ ہے کہ دے دو بس, کوئی ادب ادب نہیں. یہ زیادہ ادب ادب کے چکر میں نہ پڑا کریں, دے دیں. ایک صاحب نے کہا نا کہ چندہ مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا بہترین طریقہ, اس نے کہا خیر یہ بھی بتائے گا کہ یہ پہلے یوں کرو پھر یوں کرو پھر اس سے مانگو فلاں سے نہ مانگو. لیکن وہ چندہ مانگنے کا ماسٹر تھا وہ آدمی, ڈپلوما کیا ہوا تھا اس نے. اس نے کہا چندہ مانگنے کا ایک اصول ہے کہ ہر وقت مانگو, ہر ایک سے مانگو, سب کچھ مانگو. اگر پیسے نہیں ہے تو بولو یار جو چیز ہے پھر وہ دے دو, کیش نہیں دے سکتے ادھار دے دو. ہر وقت مانگو, ہر ایک سے مانگو, سب کچھ مانگو, یہ اصول ہے. تو خیر, تو میں اپنی باتیں نہیں کر رہا بھائی, میں اللہ اس کے رسول کی باتیں کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں کہ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, مانتے ہیں کہ تبھی تو جمعہ پڑھنے آئے ہیں, ورنہ چرچ چلے جاتے, مندر چلے جاتے. بھائی تھوڑا تھوڑا تو مانتے ہی ہیں تبھی تو آئے ہیں. وہ الگ بات ہے فجر میں نہیں مانتے تھے اس وقت نہیں آئے. ایمان 12 بجے کے بعد ہم نے اسلام قبول کیا ہے آج دوپہر کو. رات کو جب ہم سوئے تھے اس وقت اسلام شاید اسلام قبول نہیں کیا تھا ہم لوگوں نے, اس وقت اسلام نہیں قبول کیا تھا. تو پھر جب 12 بجے سو کے اٹھے ہیں تو ایک یاد آیا کہ ہمارے تو کان میں بچپن میں اذان دی گئی تھی, اس وقت یاد آیا, نہا دھو کے آئے, اور اب دوبارہ بھول جائیں گے. تو پھر اگلے ہفتے پھر 12 بجے 1 بجے یاد آئے گا. بہت سے لوگوں کو ابھی تک یاد نہیں آیا, وہ جب خطبہ شروع ہوگا تو ان کو یاد آئے گا, ارے ہم تو مسلمان ہیں. اچھا ان کو جب یاد آئے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے روٹی میرے لیے بنائی اور مجھے روٹی کھانے کے لیے بنایا, اللہ نے یہ ساری چیزیں میرے لیے بنائی اور مجھے ان چیزوں کو کھانے کے لیے بنایا, اللہ نے لباس میرے لیے بنایا اور مجھے لباس پہننے کے. تو یہ کوئی مقصد نہیں ہے, یہ پاگل پنے کی باتیں ہیں. مقصد وہی ہے کہ اللہ نے یہ سب ہمارے لیے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے کہ اس کی مان کے چلیں. اور پھر اس یہ امتحان ہے, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے کوئی کام ہمارے ذمے لگایا ہو اور پھر ہمیں موت کے گھاٹ اتار کے ختم کر دے اور پوچھے ہی نہیں کہ وہ کام تم نے پورا کیا یا نہیں کیا. ایسا ہو نہیں سکتا. مینیجر کو جب کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے اور اس کے ذمے کام لگائے جاتے ہیں تو کوئی اس کا نگرانی, کمپنی نگرانی کرتی ہے کہ نہیں کرتی کہ بھائی تو تو یہاں بیٹھ کے پیڑے تو کھا رہا ہے, کمپنی بھی چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا؟ اس کا بھی تو کوئی ریزلٹ ہوتا ہے, اسی پہ اس کی ترقی ہوتی ہے, اسی پہ تنزل ہوتا ہے. تو اللہ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے, یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے, یہاں ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا. اگر یہاں ریزلٹ اناؤنس ہونا ہوتا تو ڈاکو صدر نہ بنتا, ڈاکوؤں کو جیل ہوتی. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا فرعون ہوتا ہے وہی بڑا کامیاب ہو کے زندگی گزارتا ہے اور مظلوم پستا چلا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دار الجزا نہیں ہے, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, یہاں ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا. ریزلٹ ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کے بعد اناؤنس ہوتا ہے. اور یہ ایگزامینیشن ہال سے نکلیں گے کب؟ جب آنکھیں بند ہوں گی اور برزخ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اس لیے اگلا جملہ نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت, اور موت کے بعد کی تیاری شروع کر دے. تو میرے بھائی پہلے سوچ تو لو کہ مجھے اللہ نے بھیجا کیوں ہے, اور اللہ نے اتنا مشکل امتحان نہیں بنایا. اللہ نے کہا کھاؤ کلو من طیبات ما رزقناکم, پاکیزہ چیزیں کھاؤ. آسٹریلیا جاتے ہو, امریکہ جاتے ہو تو اور بہت ساری چیزیں وہ کھا لو نا. حرام چکن ہی پہ تمہارا دل کیوں آ رہا ہے؟ سور کے گوشت پہ ہی کیوں دل آ رہا ہے؟ لوگ فون کرتے ہیں وہاں سے, حضرت یہاں تو برگر جو ہے نا وہ تو وہی مل رہا ہے, سور ہی کا مل رہا ہے, کھا لو. کھا لے بھائی, اپنے خرچے پہ کھا رہا ہے. ایک صاحب کہنے لگے میں تو اتنا بچتا ہوں وہاں, میں جو چوہا نہ کھاؤں, میں چائنا میں جا کے چوہے بھی کھاتے ہیں لوگ وہاں, میں یہ نہ کھاؤں وہ نہ کھاؤں, لیکن جتنا بھی ہو کم از کم جو فش ہم کھاتے ہیں وہ اسی تیل میں تلتے ہیں جس تیل میں انہوں نے پگ کو تلا ہوتا ہے. کہ تو نہیں وہ بھی جائز نہیں. کہہ رہے ابے یار وہ بھی حل حرام ہو گیا, کیا اپنی الگ سے ہوٹل کھولیں گے؟ ٹینشن ہو گئی. تو بھائی تم آخرت کے لیے اگر پیدا ہوئے ہو تو تمہیں یہ ٹینشن تو لینی پڑے گی. وہ آخرت کے لیے پیدا نہیں ہوئے تبھی وہ سور بھی کھا رہے ہیں, وہ کتے بھی کھا رہے ہیں, وہ بلی بھی کھا رہے ہیں. وہ تو جو چیز نہیں کھا رہے اس پہ تعجب کرو کہ جب تم کھانے کے لیے آئے ہو تو پھر یہ بھی کھاؤ نا. میں تو گورے پر حیران ہوتا ہوں کہ وہ کتا کیوں نہیں کھاتا, وہ بندر کیوں نہیں کھاتا. لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ چائنیز کتے بھی کھا جاتے ہیں, چائنیز بلی بھی کھا جاتے ہیں, تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, گوشت ہے, پروٹین سے بھرپور ہے. گوروں پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیوں نہیں کھا رہے. وہ اس لیے نہیں کھا رہے کہ وہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا, یہ بہت ہی گند ہو جاتا ہے. بھائی کھا کے دیکھو تو عادی ہو جاؤ گے, تھوڑے دنوں میں عادت پڑ جائے گی تو نہیں, گند گند تھوڑی لگے گا. بھنگی گٹر میں گھستا ہے, گند نکالتا ہے تو اسے بدبو آتی ہے, جا رہا ہے وہ, تھوڑے دن میں جائیں آئیں تو پھر خوشبو سے نفرت ہو جائے گی آپ کو. تو ایسے کچھ دن کھائیں, ٹینشن فری زندگی ہو جائے گی. تو یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں. تو بھائی یا تو وہی بات ہے سراسر موم, یا پھر سنگ ہو جا, دورنگی چھوڑ دے, یکرنگ, یا تو پورا گورا بن جائیں, گورے بن جائیں, لائف کو انجوائے کریں, مزے اڑائیں, جمعے وومے عید وید بھی چھوڑ دیں, یہ ٹینشن ہے. مولوی صاحب کی اوٹ پٹانگ باتیں سننے کو ملیں گی آپ کو یہاں بیٹھ. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے تو اس مقصد میں اپنا محاسبہ کریں کہ جو خامیاں ہیں وہ دور کیوں نہیں ہو رہی. پیسہ میں حلال سب سے پہلے کما کے آ رہا ہوں, اسلام میں سب سے پہلے نماز ہے, فجر کیوں نہیں پڑھی میں نے, اس کا حساب ہوگا. اللہ نے اعلان کروایا تھا حیا علی الصلاہ, نماز کی طرف بلوایا تھا نا صبح اللہ نے, پھر کل اللہ دوبارہ اعلان کروائیں گے. الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر. ابھی تو صرف اناؤنس ہو رہا ہے, اعلانات ہو رہے ہیں, پیدائش سے لے کے موت تک اعلانات ہوتے رہتے ہیں. پانچ ٹائم پیدا ہوئے اعلان کروا دی اللہ نے, کان میں اذان دلوا دی مسلسل بار بار, ابھی عذاب نہیں ہے. جب قبر میں جاؤ گے تو سب سے پہلے اللہ یہ کہیں گے کہ میں مؤذن کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ بار 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 تجھے بتایا الصلاۃ خیر من النوم, ایک دفعہ بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا, ایک دفعہ بھی. کیسی عجیب دعوت ہے جو دنیا کے کسی مذہب کے پاس اپنی عبادت کے لیے بلوانے کے لیے دعوت کے اتنے اچھے الفاظ نہیں ہیں. عیسائی بھی چرچ کے لیے گھنٹی بجاتے ہیں, ہندو بھی گھنٹیاں بجاتے ہیں جب ان کے مذہب, جب ان کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, اب گھنٹیاں بجاتے ہیں وہ, ہندو بھی, عیسائی بھی, یہودی بھی. مسلمان کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیسے خوبصورت کلمات ہیں جو فضاؤں میں گونجتے ہیں, اور کیسی فجر کی اذان سے فضا کیسی معطر ہوتی ہے. کوئی موسیقی کی آواز نہیں آ رہی صبح صبح, کوئی گانے بجانے کی نہیں, سب سے پہلے صبح کے وقت اللہ کا نام آسمانوں میں, سب سے پہلے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے فضا میں. اس لیے کہتا ہوں اسلامی ملکوں کی قدر کیا کرو, یہ بہاریں آپ کو یورپ امریکہ میں نہیں ملیں گی. اذان سننے کو ترس جاتے ہیں لوگ کئی کئی سال. ہم نماز نہ پڑھیں کم از کم اللہ کا کلام تو ہمیں کانوں میں گونجتا ہے, اس کا جواب تو دے دیتے ہیں. تو میرے بھائی اپنے مقصد کو مجھے بھی چاہیے کہ میں پہچانوں, اور آپ کو بھی چاہیے. اگر اس کو پہچان لیا اور اس کے مطابق عمل کیا تو ہم بھی عقل مندوں کی فہرست میں داخل ہو جائیں گے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ حضرات کو بھی. وما علینا الا البلاغ.